نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو عقیدت و محبت ہونی چاہیے، بلا شک و شبہ ہمیں جو اعزاز ہے یا ہمارا جو احترام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ سے تعلق کی بنا پر ہے. یہ نظم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پر ہے، آپ کی تعریف میں ہے. جب میں بات کرتا ہوں آپ کے حوالے سے، میرے گرد رہتے ہیں روشنی کے حوالے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب آپ کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو ارد گرد روشنی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات اقدس لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ہی لانے کے لیے آئی. ظلمت کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ سارے اندھیرے چھٹ گئے، اور وہ لوگ جو نمک اور کافور میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا والی بنا دیا. بات کیا تھی کہ نہ روما و ایران سے ڈرے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکشیر بنانے والے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا. آج مسلمان اگر ذلیل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. مال و دولت کی کمی کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، نہ مال و دولت کا نہ ہونا کسی کو ذلیل ہونے کا سبب ہے، بلکہ اصل ہماری ذلت، خاص طور پر مسلمان کی ذلت تب ہوتی ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر عزت ہی عزت ہے، یہ ساری دنیا آپ کو سلام کرے گی. آج ہم لاکھ احتجاج کریں، لاکھ جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر نہیں ہوں گے تو محض جلوس اور ریلیوں سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر لیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بدکاری سے توبہ کر لیں، سود سے توبہ کر لیں، رشوت سے توبہ کر لیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر لیں، حقوق جو دوسروں کے ہم غصب کرتے ہیں ان کو مکمل ادا کریں گے، اس کا عزم کر لیں، تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت محمدیہ کا عروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پنہا ہے. ہمیں روشنی تب ملے گی جب ہم آپ کے طریقوں پر چلیں گے. ایک شعر بڑا عجیب ہے، اس میں کہ رہنما اشاروں پر یا سفر ضروری ہے، یعنی ہم جو سفر کر رہے تھے اس دنیا سے، روزانہ ہر لمحہ ہمارا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی قبر کی طرف، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب کوئی اس کا احساس کرے نہ کرے، لیکن وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے، زندگی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو زندگی ہے اسے گزارنے کے کچھ طریقے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رہنما اشاروں پر یہاں سفر ضروری ہے. دنیا میں ہم جو سفر طے کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جو رہنما اصول اور رہنما اشارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں، ان اشاروں کے مطابق اگر آپ سفر کریں گے تب تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم ان اشاروں سے ہٹ کر چلیں گے، غیروں کے اشاروں پر چلیں گے، تو یاد رکھیے پھر بات وہی ہو جائے گی کہ تم ایک اعرابی دیہاتی میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبے نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کہ راہ کے تم ہی روی بترکستان ہے، جس راستے پر تو چل رہا ہو ترکستان کو جاتا ہے، مکے کی طرف نہیں جاتا. راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں کریں اور یہ سمجھیں کہ مکے پہنچ جائیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت والا راستہ اختیار نہ کرے اور طرفدار جنت کے ہوں, یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. تو جن اشاروں کے مطابق آپ کو بتایا گیا کہ بھئی یہاں سے آپ نے چلنا ہے, ایسے چلنا ہے, ان اصولوں پر چلنا ہے, اگر ان اصولوں پر اور ان رہنما اشاروں پر چلیں گے تب تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے, اور ہماری منزل مقصود اللہ کی رضا. جنت کا اصول بھی بات کی چیز ہے, اگرچہ جنت کے لیے بھی آدمی عمل کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار کہا کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے, تو اس جنت کے اصول کے لیے ہم سفر کرتے ہیں. تو اگر جنت بھی مقصود ہو, اور یقیناً ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہمیں آپ نے دعا میں سکھایا کہ تم مانگو اللہ سے, اللہم انی اسألک الجنۃ, اللہ میں جنت طلب کرتا ہوں, دوزخ سے پناہ چاہو. لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کی رضا. اللہ راضی ہو گئے تو جنت تو تمہاری ہے ہی بھائی. بادشاہ اگر کسی سے راضی ہو تو پورا ملک اسی کا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ باندی تھی نا, جو پہلے بھی آپ نے سنا کہ جب لوگوں بادشاہ نے پوچھا مختلف لوگوں سے تمہیں کیا چاہیے, کسی نے کہیں کی گورنری طلب کر لی, تو کسی نے کہیں کی وزارت طلب کر لی, کسی نے سونا طلب کر لیا, کسی نے جواہر طلب کر لیے. ایک باندی جو کھڑی تھی پوچھا کہ تو نے کچھ نہیں مانگا؟ کہا کہ جو میں مانگوں گی وہ مل جائے گا. کہا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ جو مانگو گے ملے گا تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا کہ میں بادشاہ کو طلب کرتی ہوں, یہ بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا, اللہ اگر ہمیں مل گیا تو ہر چیز حاصل ہو جائے گی, لیکن اگر اللہ نہ ملے تو کچھ حاصل نہیں ہو. تو بہرحال رہنما اشاروں پر یہاں سفر ضروری ہے. منزلیں نہیں ملتی صرف آہ نالوں سے, رونے پیٹنے سے, نعرے لگانے سے منزلیں نہیں ملتی. منزلیں ملیں گی رہنما اشاروں پر سفر کرنے سے. آج ہم جو کچھ بھی کر لیں, لیکن میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ الحمدللہ میرے دل میں اس بات کا درد ہے کہ ہم دین متین پر خود نہیں چل رہے. آپ کی شکل نہیں بناتے, آپ کی صورت نہیں بناتے, کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ہمیں حکم فرماتے ہیں, ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے الحمدللہ کہ دل میں انکار نہیں کرتے, لیکن عمل بھی نہیں کر رہے تو عملی انکار تو ہے نا, چاہے اعتقادی انکار نہ بھی ہو, یعنی عقیدہ تو نہیں ہے ہمارا ویسا, لیکن عملی طور پر تو انکار ہے نا, تو بظاہر تو یہ بھی توہین ہے. ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں انشاءاللہ پھر دنیا آپ کے قدموں میں, ہمارے قدموں میں ہوگی. لیکن اگر آپ کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر چاہیں کہ ہمیں عروج حاصل ہو جائے, تو بھائی یہ خیال است و محال است و جنون است. کم از کم مسلمان کو تو یہ حاصل نہیں ہوگا. دنیا کی ترقی مل جانا بھی آپ کے قدموں کے ذریعے انشاءاللہ حاصل ہوگی. دین دنیا کی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی جانیں قربان کر دی, کیا اللہ نے انہیں عروج عطا نہیں فرمایا؟ قیصر و کسرا کے سارے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں آ گئے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حقیقی غلامی نصیب فرمائے. دعوے دار تو ہم سبھی ہیں. تو بہرحال اسی بات کو یہاں کہا گیا کہ رہنما اشاروں پر یہاں سفر ضروری ہے, منزلیں نہیں ملتی صرف آہ و نالوں سے. بعض اشعار کی تشریح اصل میں اس لیے کی جاتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں کہ کیا کہا. اب اتنی لمبی بات کہتے ہیں تو ایک شعر سمجھ میں آتا ہے, اور ابھی بھی میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مکمل طور پہ سمجھا دیا. اور مزید وضاحت بھی اس کی ہو سکتی ہے, اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب دیکھیے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مزاج و مذاق کا کی رعایت فرماتے تھے, دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت فرماتے تھے. ہمارے بزرگان دین نے اس کا خیال رکھا, سمجھانے کے لیے مثالیں بھی پیش کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی غیرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں کے موقع پر تمہارا محل دیکھا, میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ عمر کا محل ہے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ اندر داخل ہوں, لیکن مجھے تمہاری عمر غیرت کا خیال آ گیا, اس لیے میں داخل نہیں ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ والے کہا رسول اللہ, اگر اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ سے ایسا معاملہ کروں گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج و مذاق کا خیال رکھا، داخل ہونا کوئی ضروری تو تھا نہیں، لیکن آپ نے اس لیے ان کی طبیعت کا، ان کا مزاج کا احترام فرمایا، داخل نہیں ہوئے. اسی طرح ایک موقع پر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. عورتوں کے لیے اگرچہ مسجد میں اعتکاف نہیں ہے، انہیں گھر میں کرنا چاہیے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو خصوصیت کے ساتھ آپ نے جو اجازت دی، تو اس کی ایک وجہ تھی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، کہ دروازہ کھولو اور سیدھے مسجد میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ آج بھی جو لوگ، جنہوں کو جن اللہ نے توفیق دی ہے ریاض الجنہ میں، جو لوگ گئے ہیں تو ہم اگر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو الٹے ہاتھ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہے، تو وہ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاض الجنہ میں ہی کھلتا، حضرت عائشہ کے حجرے کا دروازہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ اس دروازے کے پاس ہی حضرت عائشہ کا حجرہ بنا دیا جائے، یعنی ایک چادر لگا دی جائے، تو اس طرح حضرت عائشہ کو نہ تو باہر جانا پڑے گا، نہ بے پردگی ہوگی، اعتکاف بھی مسجد میں ہو جائے گا، جب جانا چاہیں گے ضرورت کے تحت تو گھر میں داخل ہو سکتی. جیسے یہ سمجھ لیجئے مسجد ہے، یہ دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے. اب اگر یہاں پر ایک جو خیمہ بنا دیا جائے اور یہیں پر وہ اعتکاف کریں، جب ضرورت ہو یہیں سے گھر میں چلے جائیں، پھر آ کے یہیں ہو جائیں، تو نہ بے پردگی کا احتمال ہے اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی. تو اس خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی. اتفاقاً جس دن اعتکاف میں بیٹھنا تھا آپ نہیں تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ خیمے ہی خیمے لگے ہوئے مسجد میں. پوچھا کہ کنہوں نے خیمے لگائی، پتا چلا امہات المومنین نے. جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اجازت مل گئی، سب نے خیمے لگوا دیے. یہ تھی نیکیوں پر حرص. ایک تو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ نیکیوں پر کس طرح حریص تھی وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، پوچھا کہ کس نے لگوایا یہ، تو بتایا گیا کہ آپ کی ازواج نے. فرمایا کیا وہ اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے نیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اس سے نیکی حاصل نہیں ہوگی، میں نے ان کو تو خاص طور پر اجازت کسی وجہ سے دی تھی، لیکن یہ جب ان کا گھر چونکہ مسجد کے ساتھ متصل نہیں ہے، نہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، ان کے آنے جانے کی وجہ سے بار بار بے حجابی ہوگی، آنا جانا ہوگا، ضرورت جانا پڑے گا تو پریشانی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف نہیں، تو یہاں پر اگر ان کو اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر مسئلہ بے پردگی کا بھی ہے اور دوسری خرابیاں بھی لازم آتی ہیں. لیکن اب اگر منع کرتے ہیں امہات المومنین کو، یعنی صرف حضرت عائشہ کو اجازت دیتے ہیں، باقی امہات المومنین کو فرمائے کہ آپ لوگ اٹھا لیں، تو ان کی طبیعت پر بوجھ ہوگا، بار ہوگی یہ بات. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ، یعنی ان کو تو فرمایا کہ تم یہاں سے اپنے خیمے ہٹا دو، اب حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ تھا، اگر ان کو منع کرتے ہیں تو ان پر بھی بوجھ ہوگا، اس لیے کہ صراحتاً آپ اجازت دے چکے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی اس سال میں اعتکاف ہی نہیں کرتا. حضرت عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے کر رہی تھی، فرمایا کہ میں اس سال اعتکاف ہی نہیں کرتا، کیونکہ اعتکاف کرنا نہ فرض ہے نہ واجب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صرف اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا دل نہ ٹوٹے، اگر ان کو منع کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا خیمہ ڈالو، فرمایا کہ اس سال میرا ارادہ اعتکاف کا نہیں، اعتکاف نہیں کروں. اور ان امہات المومنین کی دلجوئی کے لیے بھی، تو ان کو بھی فرما دیا تھا کہ خیمے ہٹا لو. تو یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مزاجوں کا خیال ہے. یہ رہنما اشارے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں کے، اپنے گھر والوں کے، دیگر کے جو اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما اشارے فرمائے، ان کا خیال رکھیں. سمجھ آئی؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تسبیحات کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف یہ بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں گھر میں مسجد میں دوست احباب ہیں ان کے مزاج و مذاق کی رعایت رکھنا یہ دین کا حصہ ہے. یہ ہے رہنما اشارے. اب دیکھیے اس شعر کی برکت سے یہ رہنما اشارہ ہمیں مل گیا, اس سے یہ سبق حاصل ہو گیا کہ جو چیزیں واجب نہ ہوں اور فرض بھی نہ ہوں سنت بھی نہ ہو بلکہ مستحبات ہوں, تو ان مستحبات کی بنا پر کسی کا دل نہ توڑا جائے. مستحب چیز کو ترک کر دو اور دوسرے کی دلداری کرو. اس پر بھی ایک بات حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں جس سے معاملہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے. حضرت کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ عصر سے مغرب تک رمضان مبارک میں مسجد میں وقت گزارتے تھے. اس دوران قرآن مجید کی تلاوت تسبیح اذکار دعائیں اس میں مشغول رہتے تھے, اور اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس کی تاکید فرماتے تھے کہ تم بھی عصر سے مغرب تک کا وقت اگر ہو سکے مسجد میں گزارو. ایک صاحب نے اس پر عمل شروع کیا. کچھ دن کے بعد حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ مسجد میں وقت گزارا کروں, لہذا میں کوشش کرتا ہوں, لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ عصر سے مغرب تک کا ایسا وقت تھا کہ جس میں کچھ دیر بیٹھ کے بات کر لیا کرتے تھے اور کوئی دوسرے کام بھی ہو جاتے تھے, اب تم روزہ بھی وہیں کھولتے ہو, عصر سے مغرب تک بھی وہیں بیٹھے رہتے ہو, مغرب کے بعد بھی عوامین پڑھ کے یا بیرون دیر سے آتے ہو تو سارا وقت ادھر گزر جاتا ہے اور میں تمہارا انتظار میں رہتی ہوں, میں تمہارے ساتھ روزہ کھول سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے. فوراً فرمایا کہ بھائی میں نے تو تمہیں کہہ دیا تھا, تو میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا درجہ صرف مستحب ہے, لیکن جو بیوی تمہاری کہہ رہی ہے یہ اس کے حقوق میں شامل ہے, لہذا تم مسجد میں بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا اور تسبیحات کرنا یہ ترک کر دو, اپنے گھر میں کر لیا کرو یہ کام, بیوی کے ساتھ بیٹھو. کوئی صوفی خوش خدا کہتا لو جی مسجد چھڑا دو, لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. ان حضرات نے بیوی کا حق بیان کیا کہ اس کے حق میں شامل ہے کہ تم اس کی دلداری کرو, اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ٹھیک ہے فرض نماز روزہ کھول اور آ جاؤ مسجد میں, پھر پڑھ کے پھر آ جاؤ اپنے گھر میں. اب جہاں تک ذکر اذکار تسبیحات کا تعلق ہے تو تم اس وقت چاہو اس وقت کر لو اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھ کے, ورنہ کسی اور وقت بھی کر سکتے ہو. اس لیے ان حضرات نے ان مسائل کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, بات بتلائی تھی جس کے لیے بسہولت اس پر عمل ممکن ہو اس کو اختیار کر لے انشاءاللہ بہت عزیز صاحب. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں آ کر اپنی بیوی کی دلداری کی نیت سے آؤ گے اور اس سے بیٹھ کر کچھ بات کر لو گے تو انشاءاللہ تمہیں جو اجر و ثواب ذکر و اذکار اور تسبیحات پر وہاں ملتا انشاءاللہ یہاں بھی وہی ملے, کوئی کمی نہیں آئے. یہ ہے رہنما اشارے. اب دیکھیے ایک اصول سمجھ میں آ گیا نا کہ مستحب بات پر اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہو تو تم اس کا دل مت توڑو. ہم مثلا روزہ ہی رکھا ہوا ہے, ہم کہیں چلے گئے مہمان ہے نقلی روزہ ہے, وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ کو کھانا پڑے گا, یا مہمان آ گئے دور سے, تو نقلی روزہ توڑ سکتے ہیں کسی کی دلداری کے لیے مہمان کی کے ساتھ کھانے کے لیے نقلی روزہ توڑا جا سکتا ہے, اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے, قضا ہے کفارہ نہیں. نقلی روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس روزے کی بعد میں قضا کر لے. دل بدش تاور کے حج اکبر, کسی کا دل اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ حج اکبر, لیکن ناجائز عمر میں نہیں. کوئی ناجائز عمر میں اگر ہمیں حکم دیتا ہے تو پھر کسی کا دل ٹوٹتا تو ٹوٹتا رہے, جائز عمر میں جو چیزیں مستحبات. اب جیسے تہجدی ہے, ہماری تہجد پڑھنے سے اگر کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتا, اب حکم نہیں ہے تمہارے لیے کہ بھائی تم اس طریقے سے اٹھو گے دوسرے کی نیند خراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درج ہے حدیث شریف میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے خاموشی سے اٹھتے تھے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, دروازے کو آہستہ سے کھولتے تھے کہیں اس کی چرچراہٹ سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے, قدموں کو آہستہ آہستہ اٹھا کر رکھتے تھے کہ میری وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اس لیے کہ بھائی یہ تو نفل ہے, میری وجہ سے میری جو ہے وہ کسی کی آنکھ کھل جائے یا کوئی بیمار ہے اسے تکلیف پہنچے, ایسا نہیں. تو بہرحال یہ رہنما اشارے ہیں جو یہاں پر جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ رہنما اشاروں پر یہاں سفر ضروری ہے. یہ تو میں نے ایک دو باتیں بدلا دی, ورنہ ایسی ہزاروں باتیں ہیں. ہر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پتہ چلی کہ اور کہ اگر بیوی بیمار ہے تم تیمارداری کر رہے ہو اور اس وقت تمہارا وقت تھا وہ ذکر و اذکار کرنے کا تسبیحات کرنے کا تو یقین رکھو کہ تسبیحات اور ذکر و اذکار پر جو مراتب تمہیں حاصل ہوں گے بیوی کے تیمارداری پر بھی انشاءاللہ وہی حاصل ہوں گے, کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ تم یہ جو کچھ کرو وقت ضائع نہیں ہو رہا, اس پر دل مت دکھائے کوئی کہ میرے ذکر چھوٹ گیا تسبیح چھوٹ گئی, دل دکھانے کی ضرورت نہیں. منع فرمایا ہمارے بزرگوں کو, فرمایا کہ تم یہ تیمارداری جو کر رہے ہو اور تم اس کا جو خیال رکھ رہے ہو اس وقت میں تو اس سے دل مت دکھاؤ, انشاءاللہ اس پر بھی وہی اجر و ثواب. اللہ دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ اس چمن کو سینچا ہے اپنے خون سے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم جو آج راحت اور آرام میں ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس چمن کو سینچا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون سے, یعنی اس کی خاطر آپ نے قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں. دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین متین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو تنہ تنہا تھے کہ نہیں؟ آج اگر عربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, ورنہ جب آپ دعوت کے کام کو لے کر اٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی تو آپ یکا و تنہا, کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ملتے رہے, قافلہ بنتا رہا, منزلیں طے ہوتی رہیں, لیکن کتنی مسائل کتنی پریشانیاں تکالیف انہوں نے سہی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس چمن کو سینچا ہے اپنے خون سے آقا نے. طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے سرداروں کے پاس تو جو شرفا تھے یعنی وہ سردار جو شریف کہلاتے تھے جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ بچوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ کے پیچھے تالیاں بھی بجائیں اور پتھراؤ بھی کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں خون نکل آیا, حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں جو ہیں وہ خون کی زیادتی کی وجہ سے پیر اس سے چپک رہے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالی صرف یہی موقع نہیں ہے, بہت سارے مواقع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور مجھے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ایک طرف, میری تکالیف سارے انبیاء سے زیادہ ہیں جو مجھے پہنچی. آپ سوچئے کتنی تکلیف ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں تو وہ تکلیفیں اٹھانی بھی نہیں پڑ رہی ہیں, ان کو تو کیسے کیسے دین پر استقامت, ہمیں تو آج تھوڑا سا کوئی کہتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. آج لوگ جو ہے وہ باقاعدہ مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں بھائی داڑھی کٹا لو, کوئی بات نہیں بھائی ایسا کر لو, کوئی بات نہیں بھائی ویسا کر لو. تو جس حد تک اجازت ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پر ایسا کرنا درست نہیں. ان لوگوں کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا گیا, گرم پتھروں پر لٹایا گیا, انگاروں پر لٹایا گیا, ان کے خون سے جو ہے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. کتنی تکلیفیں اٹھائیں ان حضرات نے, اللہ تعالیٰ ان حضرات کے صدقے سے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے. ورنہ کفار کیا اور دیگر کیا اور اپنے کیا, سب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین ہی چھوڑ بیٹھے. آگے ایک عجیب بات کہی ہے, راستے میں آقا کے سد راہ منزل کی حیثیت نہیں بڑھ کر مکڑیوں کے جالے سے. جو لوگ تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو بڑی سے بڑی رکاوٹ کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں. جس طرح مکڑی کا جالہ اگر پورے کمرے میں ہو, بظاہر گھسنے کی جگہ بھی نہ ہو, لیکن ایک جھاڑو کی تیلی سے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر, آپ کی سنت پر عمل کر کے, استقامت کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے انشاءاللہ وہ سد راہ جو راستے کی رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. راستے کی دیوار, سد راہ راستے کی دیوار, تو بظاہر دیوار کو توڑنا آسان نہیں ہوتا, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہم چلنا شروع کریں, دیوار کو گرانا اللہ میاں کا کام. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے نا, زلیخا آپ کے پیچھے اور آپ نے اس سے فرار اختیار کیا, پتہ تھا کہ دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن اپنی طرف سے قدم اٹھایا اور جب دروازے پر پہنچے تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا, باہر نکل گئے. تو ہمت تو کی, اگر وہیں کھڑے رہتے یہ سوچ کے تالا لگا ہوا کیا بھاگوں, تو کبھی بھی تالا نہ ٹوٹتا, کبھی بھی دروازہ نہ کھلتا. ایک بزرگ تھے جیل میں قید تھے, جب جمعہ کا دن آتا تھا خوب اچھی طرح نہاتے تھے, کپڑے پہنتے تھے, اس کے بعد تیار ہو کر گیٹ تک جاتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی جتنا میری قدرت میں میں تو وہ کام کرتا ہوں, اس دروازے تک آنا میری قدرت میں ہے, میں آتا ہوں, یہاں سے آگے مجھے میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا, یہ اللہ کی قدرت میں, تو جو میری قدرت میں ہے وہ میں کام کر رہا ہوں, جو اللہ کی قدرت میں وہ کام کرے. راستے میں آقا کے شد راہ منزل کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں شیطان رکاوٹ ڈالے گا, شیطان کے ایجنٹ چیلے یہ سب رکاوٹیں ڈالیں گے, لیکن فرمایا کہ تم ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو, انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مکڑیوں کے جالے ثابت ہوں گے, یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ حضرات سے باتیں ہو جاتی ہیں, میں کوئی باقاعدہ لیکچر یا واز نہیں کہتا بلکہ میری حیثیت یہی جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں. یہاں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں دین کی یہاں پر بیٹھ کر ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق ادا فرما دیں تو یہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ نفع بخش ہے اور میرے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے سنانے کی برکت سے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیں. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی بات دین کی ان کے دل میں ڈال دے, کان کے ذریعے سے دل میں اتر جائے اور پھر وہ دین پر چلنا شروع ہو جائے, انشاءاللہ وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یہاں یہ بات یاد رکھ رہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں مردوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ بیوی کی دل جوئی کرے, وہاں بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے خلاف نہ چلے, اس کی دلداری اس پر بھی فرض ہے. اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا اگر جائز ہوتا اللہ کے سوا تو میں بیوی کو حکم دیتا اور میں شوہر کو سجدہ کرے, یعنی مقام تو اتنا ہے لیکن چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے سجدہ تو نہ کرے لیکن اس کی خدمت کرنے میں کسر نہ چھوڑے اور جائز امور میں اس کی اطاعت کرے. اب جہاں بات آ جاتی ہے ناجائز امور کی تو بے شک اس میں بھی بحث مباحثہ نہ کرے بلکہ دونوں مل کر یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم کسی تیسرے ایسے شخص سے جو جانتا ہے دین کو وہاں پر اپنے مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں, جو وہ بات کہیں گے اس کے مطابق عمل کر لیں, لیکن اس پر بھی بحث مباحثہ نہ کر اور پھر جو بات وہ بتائیں دل و جان سے اس پہ عمل کر. بہت ساری باتیں جہالت کے ساتھ مشہور ہوتی ہیں. اتفاق سے آج ایک صاحب آئے میرے پاس ظہر میں اور کہنے لگے کہ ایک صاحب جیل میں ہیں 5 سال سے اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو کیا طلاق ہو گئی وہ عدت کری؟ میں نے کہا بھائی طلاق بھی ہو گئی اور عدت بھی کرے گی. کہا کہ نہیں, وہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 5 سال سے قید ہے اس لیے اس کا تو نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ اپنی طرف سے فتوی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بعض لوگ اپنی طرف سے فتوی دے دیتے ہیں, شریعت کا یہ حکم نہیں ہے نہ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ شریعت تو یہ 20 سال بھی قید رہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا بھائی, 40 سال بھی قید رہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا, نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ نکاح کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جب مرضی ٹوٹ جائے, کوئی توڑے گا تو ٹوٹے گا. تو اس نے آپ اگر طلاق دے دی ہے تو اب ٹوٹ گیا, اور جب دی ہے اس وقت سے عدت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.